جمعہ 26 جون کے سیربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ماہ رمضان کے پہلے جمعے پر تیونس، کویت اور فرانس میں شدت پسندوں کے حملے، کم از کم 30 افراد ہلاک۔ ایک یورپی رہنما نے یوں تعزیت کی:
Let me express our condolences and solidarity to France, Kuwait and Tunisia, which have been the victims.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ تیونس میں وزارت داخلہ کے مطابق ایک تفریحی مقام سوسا میں سیاحوں کے دو ہوٹلز پر حملے میں کم سے کم 27 افراد مارے گئے ہیں، جبکہ کویت میں شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ تفصیل سنیے شجاع ملک سے۔
تیونس کے حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور ہلاک ہو گیا ہے۔ تیونس کی وزارت داخلہ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ دہشت گرد حملہ ابھی جاری ہے۔ ادھر کویت میں خودکش دھماکہ شیعہ مسلمانوں کی امام صادق مسجد میں ہوا ہے، جو شہر کے مشرقی علاقے سوابیر میں واقع ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے منسلک ایک تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
فرانس کے شہر لیون کے قریب فضائی مصنوعات بنانے والی ایک فیکٹری پر مبینہ اسلامی شدت پسندوں کے ایک حملے میں ایک شخص کا سر قلم کر دیا گیا، جبکہ ایک دوسرا شخص زخمی ہوا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسلامی شدت پسند تنظیم جیسا ایک پرچم بھی فیکٹری کے قریب سے ملا ہے۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کے سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تاہم فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اسے دہشت گردی کا حملہ قرار دیا۔
conduit par une personne
مسٹر اولاند کہہ رہے ہیں، یہ حملہ ایک شخص نے ایک گاڑی کے ذریعے کیا، شاید ایک دوسرا شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس جگہ گیس کے کنستروں کو استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا ہے۔ بنا کسی شک کے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک بڑا دھماکہ کرنا چاہتے تھے، یہ دہشت گردی کا حملہ تھا۔ فرانسیسی صدر کے الفاظ۔ پاکستان نے ملک کی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بی بی سی کی رپورٹ سے متعلق حقائق تک رسائی کے لیے برطانوی حکومت سے باضابطہ مدد مانگ لی ہے۔ آصف فاروقی کی رپورٹ۔
یہ مدد پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک خط کے ذریعے برطانوی حکومت سے مانگی ہے، جو جمعے کی سپہر تحریر کیا گیا ہے۔ اس خط کا مسودہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے تیار کیا تھا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ خط میں بی بی سی کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان ان حقائق تک رسائی چاہتی ہے جو بی بی سی کی رپورٹ میں بیان کیے گئے ہیں۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے لندن میں مقیم دو رہنماؤں نے برطانوی تفتیش کاروں کو بتایا ہے کہ ان کی جماعت بھارت سے رقم وصول کرتی رہی ہے۔
دوسری طرف پنجاب اسمبلی نے ایم کیو ایم سے متعلق بی بی سی کی رپورٹ پر اعلی سطح کا تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا ایوان بی بی سی کی رپورٹ میں سامنے آنے والے حقائق کی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 18ویں آئینی ترمیم کے تحت اعلی عدلیہ میں ججز کے تقرر کے طریقہ کار اور 21ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ شہزاد ملک۔
چیف جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 17 رکنی فل کورٹ نے ان درخواستوں کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل نے فوجی عدالتوں کے قیام کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قانون سازی کا اختیار عدالت عظمیٰ کے پاس نہیں بلکہ عوام کے پاس ہے۔ اس سے پہلے درخواست گزاروں نے فوجی عدالتوں کے قیام کی مخالفت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کا یہ اقدام عدلیہ کو کمزور کرنے اور ملک میں ایک متوازی نظام عدل لانے کے مترادف ہے۔
یورپی ممالک کے رہنما بہتر زندگی کی تلاش میں یورپ پہنچنے والے ہزاروں غیر قانونی تارکین وطن کی آباد کاری میں تیزی لانے پر متفق ہو گئے ہیں، اور تارکین وطن کو مختلف ممالک نے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، مگر یورپ کے ہی کچھ رہنما اس پر ناراض بھی ہیں۔ تفصیل بتائیں گی معصومہ ملک۔
برسلز میں تارکین وطن کے معاملے پر جمعرات کو رات گئے تک جاری رہنے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 60,000 تارکین وطن کو یورپ کے مختلف ممالک اپنائیں گے۔ یہ آبادکاری رضاکارانہ طور پر ہوگی، اور دوسری طرف یورپ کے متعدد رہنماؤں نے اس فیصلے پر نا امیدی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اٹلی سمیت بیلجیم اور لتھوینیا کے سربراہان کا کہنا ہے کہ وہ اس بات چیت سے ناخوش ہیں اور یہ گفتگو موضوع نہیں تھی۔
اقوام متحدہ کی تنظیم برائے منشیات اور جرائم کی روک تھام کا کہنا ہے کہ منشیات استعمال کرنے والے 6 میں سے ایک شخص کو علاج کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ تنظیم نے دنیا بھر میں منشیات کے استعمال کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں یو این او ڈی سی کا کہنا ہے کہ منشیات استعمال کرنے والی خواتین کو علاج کروانے میں سب سے زیادہ رکاوٹ کا سامنا رہتا ہے۔ امریکی ریاست میزوری کے شہر سینٹ لوئس کی ایک عدالت نے پاکستانی نژاد ٹیکسی ڈرائیور راجا نعیم کو اپنی پسند کا لباس پہن کر ٹیکسی چلانے کی اجازت دی ہے۔ معمے کی تفصیل ظفر سید سے۔
راجہ نعیم نے شہر کے ٹیکسی کیب کمیشن کے اس اصول کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا جس کے مطابق ٹیکسی ڈرائیوروں کے لیے بٹنوں والی سفید شرٹ اور کالی پتلون پہننا ضروری ہے۔ ٹیکسی کمیشن نے ابتدائی طور پر انہیں کچھ رعایت دیتے ہوئے گھٹنوں سے اوپر تک کا سفید کرتا اور کالی پتلون پہننے کی اجازت دی تھی، لیکن راجہ نعیم کا الزام تھا کہ انہیں کام کے دوران اپنا مذہبی لباس پہننے سے روکا جا رہا ہے۔ اب عدالت نے فیصلہ سنایا ہے کہ راجہ نعیم اپنی مرضی اور مذہبی آزادی کے مطابق لباس پہن سکتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ملائیشیا میں حاملہ خواتین کے لیے زچگی کے دوران پہننے کے لیے متعارف کروایا جانے والا پاجامہ کس نوعیت کا ہے، اور ایران کے نوجوانوں میں معروف یعنی بڑے سمجھے جانے والے فیشن برانڈز کا استعمال کیوں بڑھ رہا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ مگر سیربین کا آغاز کرتے ہیں ماہ رمضان کے پہلے جمعے کے موقع پر تین ممالک میں ہونے والے ان شدت پسند حملوں کے ذکر سے جن میں آج لگ بھگ 30 افراد ہلاک ہوئے۔ آج شدت پسندوں نے تیونس، فرانس اور کویت کے مختلف علاقوں میں حملے کیے۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ سب سے زیادہ جان لیوا حملہ تیونس کے مشہور سیاحتی مقام سوسا میں ہوا، جہاں دو مختلف ہوٹلز پر شدت پسندوں کی کارروائی میں 27 افراد مارے گئے۔ جوابی کارروائی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے اگرچہ ایک مبینہ حملہ آور کو ہلاک کرنے کا دعویٰ تو کیا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مبینہ حملہ آور ایک ہی تھا یا اسے دیگر شدت پسندوں کی مدد بھی حاصل تھی۔ اور اب تمام تفصیلات کی تازہ ترین معلومات لے کر ہمارے ساتھی ثقلین امام یہاں اسٹوڈیوز میں میرے پاس موجود ہیں۔ ثقلین، تازہ کیا ہے؟
جعفر، جو تیونس کے وزیر داخلہ ہیں رفیق، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ تمام حالات پہ قابو پا لیا گیا ہے اور ایک حملہ ور ہلاک ہو گیا، دوسری کی تلاش جاری ہے، یعنی بھی خطرہ ابھی بھی ہے۔ وہاں کی جو پولیس ہے تیونس شہر کی، اور ساحلی علاقہ جو ہے جہاں پہ یہ ہوٹل پہ حملہ ہوا تھا یا ہوٹل کے پاس علاقہ، یہ پورا کا پورا سیاحوں کا ایک ٹاؤن آپ کہہ رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک بڑا مشہور شہر تھا جہاں پہ برطانوی، جرمن اور یورپی سیاح جا کے ٹھہرا کرتے تھے، خاص طور پہ گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ بڑے یہ صحت افزا مقام ہے، خوبصورت ساحل ہیں اس کے۔ تو اس کے ہوٹل ہے ایک ہوٹل امپیریل مرحبا، اس کے قریب یہ دو لوگ کم از کم ابھی تک پتہ چلے ہیں کہ جو جدید اسلحہ خود یہ آٹومیٹک اسلحہ جو اس کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے لوگوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، گولیاں چلانی شروع کر دی۔ اور اب حتمی طور پہ پتہ چلا کہ 27 سیاح جو ہیں، جن میں زیادہ تر برطانوی ہیں یا جرمنی سے تعلق ہے ان کا، اور مقامی ابھی تک کوئی سیاح یا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے رمضان میں وہاں پہ مقامی جو ہیں تیونس کے لوگ وہ سیاحت کے مقامات پہ اس طرح نہیں جاتے ہیں۔ تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو ہلاک ہوئے ہیں وہ باہر کے لوگ آئے ہیں، اور یہ جمعے کے دن ہوا ہے آپ سمجھ رہے ہیں، اور جو اس وقت ابھی تک کسی نے اس بارے میں حتمی طور پہ نہیں بتایا ہے کہ اس حملے کے فوری طور پہ محرک کیا تھے۔
ثقلین، کیا یہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ تھا اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، پہلا نہیں تھا، اس سے پہلے بھی تیونس کے ایک اور ہوٹل میں حملہ ہوتا ہے، تیونس شہر کے اندر، جو تیونس ملک کا بھی نام ہے اور اس کے دارالحکومت کا بھی نام تیونس ہی ہے۔ تو وہاں پر اس سے پہلے یہ مارچ میں ایک حملہ ہوتا ہے جس میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے تھے، تو یہ دوسرا بڑا حملہ ہے۔ لیکن یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے قبل جو دولت اسلامیہ یا داعش جس کو کہا جا رہا ہے، انہوں نے، ان کے لوگوں نے، ان کے رہنماؤں نے، یہ جہاں جہاں ان کے ماننے والے لوگ موجود ہیں جن مسلم ممالک میں، تو ان سے کہا کہ وہ زیادہ زیادہ حملے کریں۔ تو یہ حملہ جو ہوا ہے آج تیونس پہ بڑا خطرناک سمجھا جا سکتا ہے، اگرچہ اس میں افراد غیر ملکی ہیں، لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے اس حملے کی کہ یہ تیونس کی ٹورزم انڈسٹری، یعنی سیاحت کی صنعت پر حملہ ہے، اور اس کے بعد اب تیونس کی سیاحت کس طرح سنبھل سکتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور تیونس کے ملک میں سیاحت کی اہمیت یہ ہے کہ اس ملک میں 61 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں، یعنی 2014 تک آئے تھے، اس بار اس سے بھی زیادہ نہیں امکان تھا، اب دیکھتے ہیں کتنے آتے ہیں۔ 15% ان کی قومی مجموعی پیداوار جو ہے، جی ڈی پی جو ہے، اس کا یہ حصہ ہے، جو کہ سب سے بڑی صنعت آپ کہہ سکتے ہیں ایک ہی جو ہے وہاں کی،
یعنی معیشت جو ہے وہ اس پر منحصر ہے،
اس پر کھڑی ہوئی ہے ساری کی ساری، اور 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں اس صنعت میں ملازم ہیں وہاں پہ۔
ثقلین امام، دوسرا حملہ کویت میں ہوا ہے، جہاں ایک مبینہ خودکش بمبار نے شیعہ مسلک کی مسجد میں گھس کر دھماکہ کیا ہے۔ مختلف ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد 10 سے 4 تک بتائی جا رہی ہے، مگر ایک تو یہ کہ اصل تعداد کیا ہے اور کچھ اس واقعے کی بھی تفصیل ہیں کیا؟
ابھی دیکھیں حتمی طور پہ کچھ نہیں بتایا جا رہا، کیوں خبریں آ رہی ہیں، لیکن 13 تک کی بتائی جا رہی ہے کہ شاید وہاں پہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ اور یہ امام صادق نامی ایک مسجد ہے کویت میں، ساحل کے قریبی علاقہ ہے، کویت شہر میں بھی، کویت بھی ایک ملک ہے اور اس کے دارالحکومت کا نام بھی کویت ہے، تو وہاں پر حملہ ہوا ہے، اور یہ بھی جمعے کی نماز کے دوران ہوا ہے۔ یعنی یہ دونوں بڑے حملے تونس میں اور کویت میں یہ جمعے کے موقع پر ہوئے ہیں، اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اور مسلمان عام طور پہ رمضان میں امن سکون اور صبر کی ہدایت دیتے ہیں، لیکن اس موقع پہ یہ بڑے خونی حملے ہوئے ہیں۔ اور کویت میں وہاں کی حکومت نے اعلان کیا کہ بڑی سختی سے اس کو کچلنے کی کوشش کی، جنہوں نے بھی حملہ کیا ہے۔ ابھی تک ان دونوں حملوں کی ذمہ داری باقاعدہ کسی نے قبول نہیں،
لیکن حال ہی میں ثقلین ہم نے سعودی عرب میں بھی دیکھا تھا کہ ایک شیعہ مسجد پر حملہ ہوا تھا، اس کی ذمہ داری دولت اسلامیہ یا داعش نے قبول کی تھی۔ یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک کسی نے ذمہ داری
ابھی تک نہیں ہے، ابھی دیکھیں کچھ عرصے میں ہو سکتا ہے کوئی بیان آ جائے، یا ہو سکتا خاموشی بھی اختیار رکھے۔
ان تفصیلات کے لیے ثقلین امام آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھی ثقلین امام تیونس اور کویت میں ہونے والے ان حملوں کی تفصیل بتا رہے تھے، جن میں 27 افراد تیونس میں اور 10-13 کے قریب لگ بھگ کویت میں ہلاک ہوئے۔ آپ نے سنا کہ دولت اسلامیہ نے تیونس ابھی تک کوئی ذمہ داری قبول کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے۔ ادھر فرانس میں بھی بظاہر ایک شدت پسند کاروائی میں ایک مقامی تاجر کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ کٹا ہوا یہ سر ایک کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، جس پر کوئی عربی میں تحریر بھی درج تھی، اور ایک عمارت کے جنگلے میں الجھا ہوا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک 35 برس کے مبینہ حملہ آور، جس کا نام حکام یاسین صالح بتا رہے ہیں، اس کو حراست میں لیا، اور کئی دیگر مشتبہ افراد سے بھی پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانس میں 5 ماہ قبل ایک جریدے چارلی ہیپٹو پر مبینہ شدت پسندوں کے حملے میں 17 افراد مارے گئے تھے۔ آج تاجر کا سر قلم کیے جانے کے واقعے کی تفصیل میں نے صحافی ویجو نراونے سے جانی چاہی اور پوچھا کہ یہ واقعہ ہوا کہاں ہے۔
دیکھیے، تقریباً 10 بجے صبح کے فرانس کے لوکل ٹائم میں دو لوگ جو ایک چھوٹی سی ٹرک ڈرائیو کر رہے تھے، وہ ایک امریکن کمپنی ہے لیون کے پاس، مطلب ساؤتھ ایسٹ فرانس، وہاں پر انہوں نے فورسبلی ایک فیکٹری جو گیس پروڈیوس کرتی ہے، انڈسٹریل گیس، کوکنگ گیس وغیرہ پروڈیوس کرتی ہے، اس میں فورسبل انٹری کی۔ جب انہوں نے انٹری کی تو وہاں پہ گیس کے جو سلنڈر سٹاک ہوئے تھے ان میں ایکسپلوژن ہوئی، اور پھر ٹرک میں سے ایک آدمی نکلا جو اسلامک اسٹیٹ کا فلیگ، کالا فلیگ ساتھ میں لے کے گیا تھا۔ اور پھر جب پولیس وہاں پہنچی انہوں نے پوری فیکٹری کو گھیر لیا، اس انڈیویجول کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا ہے، اور انہوں نے گیٹ کے اوپر کسی ویکتی کے سر کو کاٹ کے رکھا ہوا تھا، اور اس سر کے اوپر عربک لیٹرنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹیٹ کا فلیگ بھی اس گیٹ پہ جمع کر دیا تھا۔
یعنی یہ جو نامعلوم حملہ آور آئے تھے، انہوں نے وہاں کسی شخص کا پہلے گلا کاٹا اور اس کے بعد ایک پرچم لہرایا، اور اس کے بعد وہیں کھڑے رہے۔
وہ وہیں تھے فیکٹری میں جب پولیس آئی، اور ان میں سے ایک تو انہوں نے اریسٹ کر لیا، دو لوگ زخمی ہوئے ہیں اس میں۔ اور ہمیں جو اس وقت خبر آ رہی ہے، لیکن وہ کنفرم نہیں ہوئی ہے، کہ جو دوسرا ان کا اکمپلس تھا، وہ جو دو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ٹیررسٹ تھا، اور ہمیں جن کو اریسٹ کیا ہے ان کا نام بھی پتا چل گیا ہے۔
یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ان کی کوئی شناخت ظاہر کی ہے پولیس نے؟
جی ہاں ان کا نام ہے یاسین سلیم، ہاں اسلامک مسلم ہیں، اور انٹیریئر منسٹر برنار کازدو نے ہمیں ابھی بتایا ہے کہ ان کے اوپر ایک فائل بنی ہوئی ہے 2006 سے، کہ یہ ریڈیکلائز ہو گئے تھے، انٹیگرسٹ بن گئے تھے، اس کے لیے ان کے اوپر فائل بنی ہوئی ہے، لیکن 2008 کے بعد اس فائل کی کوئی اپڈیٹنگ نہیں کی ہوئی تھی۔ تو ان کی جو پاسٹ میں ہے اس میں کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہے، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کی ان کی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ جو یاسین سلیم جو ٹیررسٹ بتائے گئے ہیں اس اٹیک کے اندر.
وجو ان کی کوئی قومیت کوئی نیشنلٹی بتائی گئی ہے جو ملزم جن کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں؟
اس وقت ہمیں یہ معلوم نہیں ہے. وہ فرینچ ہیں, الجیرین اوریجن کے ہیں, موراکن اوریجن کے ہیں یا ٹیونیزین اوریجن کے ہیں. لیکن جو ہمیں دوسرے اخباروں سے انکنفرم جو خبر آ رہی ہے یہ کہ ان کا جنم فرانس میں ہوا تھا اور ان کی نیشنلٹی فرینچ ہے.
اور جو شخص مارا گیا ہے جس کا گلا کاٹا گیا ہے آپ بتا رہی ہیں, جس کا سر کاٹ کر وہاں دیوار پر رکھا گیا ہے, اس کے بارے میں کیا پتا چل سکا؟
ان کی ابھی تک آئیڈینٹیٹی نہیں انہوں نے دی ہے, لیکن بس اتنا کہا ہے کہ جن کا سر کاٹا گیا تھا وہ فیکٹری ورکر نہیں تھے, وہ کسی آنے جانے والے میں سے کوئی تھے جن کی ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی گیٹ کے سامنے, ایسے کچھ کنجیکچر. ابھی تو ہم بس صرف امیجن کر رہے ہیں کہ کون سے پاسبل سیناریوز ہو سکتے ہیں, کیونکہ پولیس نے اس وقت پورا پورا رپورٹ نہیں دیا ہے کہ کیسے گھٹنا ہوئی اور کون تھے یہ جناب جن کا سر کاٹ کے گیٹ کے اوپر رکھا گیا تھا.
تو بیجو پولیس حکام یا فرانس کے خفیہ اداروں کے حکام یا کسی بھی اور محکمے کے حکام نے اس واقعے کے بارے میں کچھ اور بھی بتایا ہے؟
نہیں, انہوں نے یہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں اور کچھ نہیں بتایا, لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ایک ڈیڑھ مہینے پہلے ایک اور آدمی کو انہوں نے گرفتار کیا تھا جو ایک گرجے پہ حملہ کرنے والے تھے اور جن کے ہاتھ سے ایک عورت کی ہتیا ہو گئی تھی, کیونکہ انہوں نے ان کی جو گاڑی تھی وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی. اس لیے ایسے ٹیررسٹ جب چارلی ہیبڈو کا ہوا جنوری میں, سب سے کافی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جہاں پر ٹیررسٹ لنک پوری طرح سے ثابت کی گئی ہے.
وجو کیا فرانس میں جو لوگ جو ادارے اس معاملے پر کام کر رہے ہیں, یہ جو خطرہ ہے شدت پسندی کا, ان اداروں کو انتہا پسندوں کے بارے میں مکمل طور پر ایکسٹریمسٹس کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے؟
نہیں, کافی جو ٹیررسٹ ہیں ان کے اوپر نظر رکھی گئی تھی, لیکن پولیس یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تو ہے کہ کوئی تھوڑا ریڈیکلائز ہو گیا ہے, ہم ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں, ہم ان کو کوئسچننگ کے لیے بلاتے ہیں, لیکن اگر ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہ ہو اور ہمارے پاس کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کا ثبوت نہ ہو تو ہم ان کو گرفتار تو نہیں کر سکتے, ہم ان کے صرف نگرانی رکھ سکتے ہیں. لیکن اب اتنے سارے کیسز ہو گئے ہیں, ان کے پاس 40,000 سے اوپر تک سسپیکٹڈ کیسز آ گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے انٹیلیجنس آفیسرز نہیں ہیں, اتنے پولیس آفیسرز نہیں ہیں جو ان سارے 40,000 سسپیکٹس کے اوپر نظر رکھ پائے.
فرانس میں شدت پسندوں کے ہاتھوں تاجر کا سر قلم, تفصیلات بتا رہی تھیں صحافی ویجو نراوڑے. یورپی رہنماؤں کے درمیان برسلز میں تارکین وطن کے بحران پر رات گئے تک طویل مذاکرات کے بعد بلاخر اٹلی اور یونان پہنچنے والے دسیوں ہزار تارکین وطن کی یورپ میں آبادکاری کے منصوبے پر اتفاق ہوا ہے. فیصلہ کیا گیا ہے کہ بہتر مستقبل کی تلاش میں یورپ پہنچنے والے قریباً 60,000 تارکین وطن کو مختلف یورپی ممالک رضاکارانہ طور پر اپنا لیں گے. تاہم اس آبادکاری کے لیے ممالک کسی لازمی کوٹے پر متفق نہیں ہو سکے. اٹلی نے اسے مایوس کن اور عاجزانہ منصوبہ قرار دیا, جبکہ متعدد یورپی ممالک بھی ناخوش دکھائی دیے. نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ کے لیے یکجا کیا معصومہ ملک نے.
اٹلی اور یونان میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کی یورپ میں آبادکاری سے متعلق یورپی رہنماؤں کے متفقہ منصوبے کا اعلان یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے کیا.
اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ اگلے دو برس میں تقریباً 40,000 تارکین وطن کو اٹلی اور یونان سے دیگر یورپی ریاستوں میں منتقل کیا جائے گا اور مزید 20,000 کو بھی دوبارہ آباد کیا جائے گا. وزرائے خارجہ جولائی کے آخر تک اس منصوبے کو حتمی شکل دے دیں گے, لہٰذا یہ کل 60,000 افراد ہیں جنہیں تحفظ کی ضرورت ہے.
برسلز میں ہونے والے گھنٹوں طویل اجلاس میں طے پانے والے اس منصوبے کا مقصد اٹلی اور یونان کی مدد کرنا ہے تاکہ ان پر آ پڑنے والے تارکین وطن کے بوجھ کو مل کر بانٹا جا سکے. تاہم اجلاس کے بعد اطالوی وزیر اعظم میٹیو رینزی نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا.
ہم ایک ایسے معاہدے تک پہنچے ہیں جو ڈونلڈ ٹسک کی ابتدائی تجویز پر مبنی ہے. یہ معاہدہ اس سے کہیں زیادہ پرعزم ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ کسی ایک ریاست کی پالیسی کے بجائے بالآخر ایک مشترکہ یورپی پالیسی بنی ہے تو یہ ایک پہلا قدم ہے۔
یورپی کمیشن چاہتا ہے کہ وہ مشرق وسطی اور افریقی ممالک سے یورپ آنے والے پناہ گزینوں کو پورے یورپ میں بسائے، لیکن سربراہ اجلاس میں تارکین وطن کو بسانے کے لیے مجوزہ کوٹا سسٹم پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جہاں اطالوی وزیر اعظم کا خیال تھا کہ اسے کہیں زیادہ بہتر نتیجے پر پہنچا جا سکتا تھا، وہیں لتھوینیا کے صدر ڈولی اگریبوس کا اجے بھی زیادہ مطمئن نظر نہیں آئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی آباد کاری کے لیے یورپی ممالک سے زبردستی نہیں کی جانی چاہیے۔
ہم سب ہی مدد کرنا چاہیں گے، نہ صرف اٹلی بلکہ مالٹا، یونان اور وہ تمام ملک جہاں یہ مسئلہ ہے، حتیٰ کہ ہم نے ہنگری اور بلغاریہ کی صورتحال پر بھی گفتگو کی۔ ہاں، ہم مدد کرنے کو تیار ہیں، مگر ہم باعزت برتاؤ کی توقع بھی رکھیں گے اور چاہیں گے کہ ہمیں یکجہتی دکھانے کا موقع دیا جائے، نہ کہ زبردستی کی جائے۔
برسلز میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اجلاس میں یورپی یونین کے دو غریب ترین ممالک ہنگری اور بلغاریہ کو تارکین وطن کی آباد کاری کے اس منصوبے سے استثنا دیا گیا ہے، جبکہ برطانوی حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ وہ اس ری لوکیشن یا بعض آباد کاری کے منصوبے کا حصہ نہیں بنے گی۔
معصومہ ملک نے جو تفصیلات بیان کی ان کی روشنی میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یعنی یو این ایچ سی آر کا موقف جاننے کے لیے میں نے ان کے ترجمان بابر بلوچ سے پوچھا کہ کیا یہ اقدامات جو یورپ نے کیے ہیں کافی ہیں۔
دیکھیں، پیش رفت جو ہے یورپین یونین کی طرف سے یہ تو مثبت ہے، لیکن یورپ جیسے امیر ممالک اس سے بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گزشتہ سال کو دیکھیں تو گزشتہ سال کے ہر ایک دن 42,000 لوگ زور و زبردستی اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 40,000 اور 60,000 کے درمیان لوگوں کو سنبھالنے میں یورپی یونین کو مشکل ہو پڑ رہی ہے۔ تو یورپ اسے زیادہ کر سکتا ہے، اور یاد رکھیں، بلکہ آپ کے سامعین کو بھی شاید یہ یاد دہانی کرانی ضروری ہے کہ یہ لوگ تارکین وطن نہیں ہیں، یہ پناہ گزین ہیں جو کہ جان بچانے کی کوشش میں بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی چاند تارے توڑنے نہیں نکلے، جان بچانے نکلے۔
بابر بلوچ صاحب، ان کا مسئلہ ہے کتنا بڑا، یہ کتنے بڑے اسکیل کی بات ہو رہی ہے جب ہم یہ سن رہے ہیں آپ سے کہ 42,000 لوگ روزانہ بے دخل ہو جاتے ہیں، بے گھر ہو جاتے ہیں۔
دیکھیں، جو عالمی قوانین ہے اس کے مطابق پناہ یا ازائلم کلیم کرنا یا پناہ طلب کرنا جرم نہیں ہے، اور یہ قانون سب ممالک پہ لاگو ہوتا ہے۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں پاکستان جیسے جیسا ملک جس میں 3 دہائیوں سے زائد لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کو اپنے پاس جگہ دیا، آج جب آپ سیریا کی صورتحال دیکھیں، شام کی صورتحال دیکھیں، اور اس کے ہمسایہ ممالک میں ترکی ہے، لبنان ہے، اردن ہے، جب ان ملکوں کو آپ دیکھتے ہیں جو ملینز کے لحاظ سے لوگوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں، تو 60,000 یا 40,000 بہت چھوٹا آپ کو جو ہے نا ہنسا معلوم پڑتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اس وقت یورپی یونین جو لوگ جان بچا کے بھاگ رہے ہیں ان پہ اپنے دروازے بند نہ کرے، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کی داد رسی اگر جہاں پہ یہ فی الحال ہیں وہاں پہ ممکن نہیں ہے، اور اگر قانونی ذرائع موجود نہیں ہیں لوگوں کے پاس یورپ آنے کے لیے جن کے پاس جواز موجود ہے، تو پھر اور کیا کریں گے، یہ راستہ سمندری راستہ ہی اختیار ہوگا۔
بابر بلوچ صاحب، یورپ میں تو انسانی حقوق اور انسانی جان اور ان سب چیزوں کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، بہت بڑا سیاسی ایشو ہوتا ہے یہ، اور سیاسی ایشو کے علاوہ معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی پورے معاشرے سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی، اور انسان ہی کی نہیں، یہاں تو جانوروں کی زندگی کو بھی بڑا ہی اہمیت دی جاتی ہے، تو پھر یہ جو تارکین وطن یا جو لوگ جان بچا کر اپنے ملکوں سے بے دخل ہو کر، بے گھر ہو کر یہاں آ رہے ہیں، ان کو بسانے میں یورپ میں آخر اختلافات کیا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟
بالکل، دیکھیں نا، جب اتنے اعلیٰ اقدار کی ہم بات کرتے ہیں یورپ میں، تو یہ لوگ تو حقدار ہیں، ان کی داد رسی ہونی چاہیے، ان کی مدد ہونی چاہیے، اور بہت سے یورپی ممالک جو ہے نا وہ इनको खंदा पेशानी से जो अपने पास रखे हुए, जैसे कि आप इटली में आपने देखा जो लोग वहां पे अभी आए हैं कश्तियों में सवार होकर, ग्रीस में आपने, मसला ये है कि ये ठीक नहीं है कि सिर्फ आप एक मुल्क को ये कहें कि जी ये आ गए हैं क्योंकि आपके पास उतरे हैं तो ये आपका मसला है। यूरोपीय यूनियन में जितने ममालिक हैं उन सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बराबरी के लिहाज से इसको मैं मसला तो नहीं करूंगा, इंसानी अलमिया है, इस से नबर आजमा होना चाहिए उनको। वो अब नजर नहीं आ रहा, जैसे आपने कहा कि हर कोई कहता है कि नहीं जी आप रखिए इनको, हमारे पास इन लोगों को आने न दीजिए।
अक्वामे मुत्तहदा के इदारा बराए पनाह गज़ीन के तर्जमान बाबर बलोच, सैरबीन अभी जारी है।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ आईएसआई के पास, एमआई के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
अब खेल की खबरें सुनते हैं सवाना से।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो में जारी दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन खेल के अख्तिताम पर श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 304 रन बना लिए हैं और श्रीलंकन टीम पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग के बावजूद 166 रन की बढ़तरी हासिल करने में कामयाब रही। पाकिस्तानी स्पिनर यासिर शाह ने मुसलसल दूसरे टेस्ट में 5 विकेटें तो हासिल की ही, साथ ही तेज तरीन 50 विकेटें लेने का एजाज भी हासिल कर लिया है। उन्होंने 9 टेस्ट मैचेस में 50 विकेटें ली और वकार यूनिस का 10 टेस्ट मैचेस में 50 विकेटें लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वहाब रियाज श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। श्रीलंकन फास्ट बॉलर दुश्मांथा चमीरा की गेंद उनके बाएं हाथ पर लगी, एक्सरे के बाद हाथ में फ्रैक्चर का इंकशाफ हुआ। अब वो श्रीलंका के खिलाफ 3 जुलाई से पालेकेले में शुरू होने वाला तीसरा क्रिकेट टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। बेल्जियम में होने वाले ओलंपिक क्वालिफाइंग ग्राउंड में पाकिस्तानी हॉकी टीम अपना तीसरा मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। एशियाई चैंपियन भारत हॉकी लीग में अपने दोनों इब्तदाई मैच जीत चुका है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में चांदी का तमगा जीतने वाली पाकिस्तानी टीम ने पोलैंड के खिलाफ मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीता था, लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेनिस में साल के तीसरे बड़े मार्के विंबलडन टूर्नामेंट का आगाज पीर से हो रहा है। मुबस्सिरीन के ख्याल में विंबलडन के ड्रॉ टॉप सीड नोवाक जोकोविच के लिए निस्बतन आसान है, क्योंकि रॉजर फेडरर, एंटी मरे, राफेल नडाल और थॉमस पियर्डिक ड्रॉज में एक ही जानिब है और उनके दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। कोपा अमेरिका फुटबॉल में तीसरा क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना और कोलंबिया के दरमियान है, जबकि आखिरी क्वार्टर फाइनल कल पैराग्वे और ब्राजील के दरमियान खेला जाएगा। इससे कबल मेजबान चिली और पेरू की फुटबॉल टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। खवातीन के फुटबॉल कप में जर्मनी और फ्रांस की फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी।
खेल की खबरें आपने सबानाज से सुनी, सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में गर्मी से 1000 से ज्यादा हलाकतें और उस पर अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून की पाकिस्तान को मदद की पेशकश, यह अहवाल जरा देर में। पहले अब तक की अहम खबरों पर एक नजर नुकबत मलिक के साथ।
تیونس میں وزارت داخلہ کے مطابق ایک تفریحی مقام سوسا میں سیاحوں کے دو ہوٹلز پر حملے میں کم سے کم 27 افراد مارے گئے ہیں. کویت میں شیعہ مسلمانوں کی ایک مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے میں کم سے کم 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں. فرانس کے شہر لیون کے قریب ایک فیکٹری پر مبینہ اسلامی شدت پسندوں کے ایک حملے میں ایک شخص کا سر قلم کر دیا گیا جبکہ ایک دوسرا شخص زخمی ہوا ہے. پاکستان نے ملک کی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں بی بی سی کی رپورٹ سے متعلق حقائق تک رسائی کے لیے برطانوی حکومت سے باضابطہ مدد مانگ لی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے اعلی عدلیہ میں ججز کے تقرر کے طریقہ کار اور فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. یورپی ممالک کے رہنما ہزاروں غیر قانونی تارکین وطن کی آباد کاری میں تیزی لانے پر متفق ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی چلتے ہیں جہاں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران گرمی کی شدید لہر کے نتیجے میں 1100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ہلاکتوں کی ذمہ داری کے بارے میں حکام، سیاسی حلقوں، فلاحی اداروں اور متاثرین کی رائے مختلف ہے. بعض اسے بجلی کے بحران اور اس کی شدید کمی کا شاخصانہ قرار دیتے ہیں جس کے لیے بجلی طویل دورانیے کے لیے معطل کر دی جاتی ہے یا لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. کچھ کے خیال میں یہ بجلی فراہم کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے اور کچھ کے خیال میں یہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. پہلے تو سنیے کہ ان ہلاکتوں سے متاثر ہونے والے ایک شہری انعام الرحمان کی رائے کیا ہے.
خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن پھر آئے گی تو ان کا نصیب میں جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. کوئی ان کے لیے آپ مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس اگر میں نے سنا ہوتا تو بات الگ تھی. مجھے کہیں کسی ہاسپٹل میں کوئی امید نہیں تھی جبکہ میں بہت اچھی طرح افورڈ کر سکتا ہوں. تو اب ان لوگوں کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جن کے پاس نہ وسائل ہیں، نہ کوئی سورسز ہیں اور نہ پیسے ہیں، تو ان کا تو ویسے ہی سمجھ لیں کہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے ساتھ
کیا مشکلات تھیں. ان لوگوں کو جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے، نہ سہولت نہ پیسے، ان کی مشکلات کیا تھیں؟
ان کی مشکلات یہی کہ بس وہ اگر ہاسپٹل کسی نہ کسی طرح پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہ جو اب ایک تو وہ اس ہاسپٹل جاتے ہیں جہاں پر ویسی بنیادی سہولتیں کم ہوتی ہیں. کسی بڑے ہاسپٹل کا جانے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی ایمرجنسی صورتحال میں چھوٹے سے چھوٹا ہاسپٹل بڑے سے بڑا ہاسپٹل بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اگر ایک ٹھیلے والا بےچارہ وہ گر بھی جاتا تو لوگوں نے اس سے بالٹی پانی ڈال دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. بہت سو کی تو آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. اور بہت سے جا کے جنا ہاسپٹل جیسی جگہوں پر، سول ہاسپٹل جیسی جگہوں پر ویٹنگ میں پڑ جاتے ہیں اور ان کمروں کی گرمیوں میں ویسی ان لوگوں کا بےچاروں کا حال برا ہو جاتا ہے. یہ ہاسپٹل جو کر سک رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن پاس کو تو لایا ہی صورتحال میں جاتا ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا.
کراچی کے ایک شہری انعام الرحیم کی رائے جو ان لوگوں میں شامل ہیں جو حال ہی میں ان ہلاکتوں سے متاثر ہوئے جن کو گرمی کا شاخصانہ قرار دیا جا رہا ہے. ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے بارے میں یہ اطلاع آئی ہے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ کراچی میں ہونے والی ان اموات کے سلسلے میں حکومت پاکستان کو مدد اور تعاون فراہم کیا جا سکتا ہے. میں نے پاکستان میں اقوام متحدہ کی ایک ترجمان عشرت رضوی سے پوچھا کہ کیا وہ تصدیق کر سکتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے حکومت پاکستان کو کوئی پیشکش کی ہے.
جی میں آپ کو کنفرم کر سکتی ہوں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آفر کیا ہے حکومت پاکستان کو، اور انہوں نے نہ صرف آفر کیا ہے، انہوں نے گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے. اور جو متاثرہ خاندان ہیں جو گرمی کی وجہ سے جو لوگ اپنی جان کھو بیٹھے ہیں یا جو اسے متاثر ہوئے ہیں، ان خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے. اور حکومت پاکستان کو پیشکش کی ہے کہ اگر انہیں اس مصیبت کی گھڑی میں اگر اقوام متحدہ کی کسی بھی مدد کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں.
عشرت رضوی صاحبہ، اقوام متحدہ اس موقع پر اس صورتحال میں پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟
اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی آفات قدرتی یا مین میڈ کسی بھی ملک پر ہوتی ہیں تو اقوام متحدہ اس ملک کو اپنی آفر کرتا ہے. لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمل درخواست کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے اگر انہیں اقوام متحدہ کی مدد درکار ہوتی ہے. ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے یونائیٹڈ نیشنز کو ایسی کوئی باضابطہ درخواست موصول نہیں ہوئی ہے، لیکن بہرحال اقوام متحدہ کے ادارے روز کی بیسس پر این ڈی ایم اے اور پروونشل جو پی ڈی ایم ایز ہیں ان کے ساتھ ڈیلی بیسس پر کلوزلی ان ٹچ ہیں، صورت حال کا جائزہ لے رہے ہیں
اور اگر کوئی درخواست کی گئی حکومت پاکستان کی طرف سے تو یونائیٹڈ نیشنز کی جو ہیومینیٹیرین ریسپانس ایجنسیز ہیں پاکستان میں وہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں.
عشرت رضوی صاحبہ, اگر کوئی امداد آتی ہے اقوام متحدہ کی جانب سے تو اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ آیا وہ دوائیں وغیرہ آئیں گی, ہسپتالوں کے لیے ڈاکٹرز کا عملہ آئے گا, یا کسی اور طرح سے امداد کرنے کی پیشکش اقوام متحدہ کی جانب سے آ رہی ہے؟
ابھی پیشکش کی جو شکل ہے وہ ابھی حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کے درمیان ایسا کچھ ابھی ڈسکشن نہیں ہوئی, کیونکہ ابھی کوئی, جیسے میں نے بتایا کہ ابھی کوئی باضابطہ درخواست موجود نہیں ہے. جو بھی اگر درخواست آتی ہے اس میں ایک چیز اہم ہے جاننے کے لیے کہ اس کی جو کچھ بھی رسپانس ہوگا وہ حکومت پاکستان خود کرے گی. اقوام متحدہ کا رول ان کو مدد فراہم کرنا ہوگا, اسسٹنس فراہم کرنا ہوگا جن بھی ایریاز میں انہیں ضرورت ہوئی. مثال کے طور پر اگر انہیں ادویات کی صورت میں مدد کی ضرورت ہوئی, ڈاکٹرز کی صورت میں مدد کی ضرورت ہوئی, یا ہنگامی کیمپس لگانے کی ضرورت ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ کی پاکستان میں تقریباً 19 سے زیادہ یو این ایجنسیز کام کر رہی ہیں, اور جس میں سے بیشتر ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا کام بھی کرتی ہیں. تو اقوام متحدہ کے پاس وہ ایکسپرٹیز موجود ہیں کہ جس بھی فیلڈ میں حکومت کو ضرورت انہوں نے ان سے درخواست کی یا مدد مانگی تو ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں.
کراچی میں گرمی سے ہونے والی ہلاکتیں اور اقوام متحدہ کی پاکستان کو مدد کی پیشکش, یہ تفصیلات آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کر رہی تھیں پاکستان میں اقوام متحدہ کی ایک ترجمان عشرت رضوی. آج 26 جون ہے اور اس دن کو اذیت کے شکار افراد کی حمایت کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اسی مناسبت سے انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بلوچستان میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالی میں کوئی کمی نہیں آ سکی. پریس کانفرنس کی تفصیل سنیے محمد قاسم سے.
کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بلوچستان شاخ کے سربراہ طاہر حسین نے ثمر پر افسوس کا اظہار کیا کہ تشدد اور اذیت رسانی کے علاوہ ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک کی دیگر اقسام ابھی تک یہاں ایک حقیقت کے طور پر رائج ہیں. حالانکہ 5 سال قبل ہم نے اذیت رسانی کے خلاف اقوام متحدہ کے میثاق کی توثیق کی تھی,
اور پاکستان کو یہ باور بھی کرایا جائے کہ 5 سال ہو گئے پاکستان نے جو کیٹ ایک آرگنائزیشن, ایک کنونشن جو ہوا اقوام متحدہ میں, اس پہ ویسے تھے ممبر ملک کے دستخط کر کے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ اس تمام چیزوں کی روک تھام کرے گا, مگر وہ
یہاں جو بھی اذیت رسانی اور تشدد ہوتا ہے وہ زیادہ تر کس کی جانب سے ہوتا ہے, اس حوالے سے ان کا کہنا تھا.
ہم نے اس میں لکھا بھی ہے, پہلے عرض بھی کی, کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ تمام تر وائلیشن یا خلاف ورزی اداروں کی جانب سے ہو رہی ہے. جو ادارے ہیں ہمارے ملک کے, یہ ادارے کر رہے ہیں مینٹل ٹارچر, فزیکل ٹارچر.
بلوچستان کے حوالے سے پوچھے جانے والے ایک سوال پر انہوں نے بتایا کہ حکمران یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اذیت رسانی اور حقوق انسانی کی پامالی میں کمی آئی ہے, لیکن ان کے ادارے نے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں.
حکومت کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت خاتمہ ہوا ہے, فرقہ واریت میں خاتمہ ہوا ہے, جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں خاتمہ ہوا ہے, لسانیت کی بنیادوں پہ جو ہو رہا ہے اس میں خاتمہ ہوا ہے, مسنگ پرسن, ڈسفیگر ڈیڈ باڈیز کا, یہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں. ہماری ڈیٹا کے مطابق کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی, نہ جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے مختلف شکلوں میں اس میں کوئی کمی آئی ہے.
رواں سال کے دوران تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی کے بارے میں انہوں نے بتایا,
اور ایک ڈیٹا جو ہم نے کلیکٹ کی ہے میرے خیال میں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے, صرف 2015 میں, جنوری 2015 ٹل جون 2015, اس 6 ماہ میں 83 ڈیڈ باڈیز ہیں مختلف جگہوں سے.
انہوں نے مطالبہ کیا کہ تشدد اور اذیت رسانی کو روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے اور اذیت رسانی کے متاثرین کے لیے مؤثر تلافی کا بندوبست کیا جائے. اگرچہ ہیومن رائٹس کمیشن کے عہدیدار نے اذیت رسانی کے حوالے سے سرکاری اداروں کو زیادہ تر مورد الزام ٹھہرایا, لیکن سرکاری حکام ایسے الزامات کی سختی سے تردید کرتے رہے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
بھارت میں ایک خصوصی سرکاری وکیل نے الزام لگایا ہے کہ جب سے مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی کی حکومت قائم ہوئی ہے, قومی تفتیشی بیورو یا این آئی اے کی جانب سے ان پر مالے گاؤں میں ہندو شدت پسندوں کے خلاف مقدمہ کمزور کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. 2004 کے اس مقدمے میں 4 مسلمان ہلاک ہوئے تھے اور سبھی 14 ملزمان ہندو ہیں. تفصیل سنیے سہیل علیم سے.
مالیگاؤں میں یہ بم دھماکہ رمضان کے دوران کیا گیا تھا۔ سبھی ملزمان ہندو ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ابھینو بھارت نام کی ایک شدت پسند تنظیم سے بتایا جاتا ہے۔ اس کیس میں خصوصی سرکاری وکیل روہینی سالیان کا الزام ہے کہ پہلے گزشتہ برس حکومت کی تبدیلی کے بعد اور پھر 12 جون کو این آئی اے کا ایک افسر ان سے ملنے آیا تھا اور اس نے کہا کہ وہ اس کیس میں نرم رویہ اختیار کریں۔ ان سے مبینہ طور پر یہ بھی کہا گیا کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ مقدمہ لیں۔ روہینی سالی،
آئی وانٹ ٹو اسٹینڈ بائی دا ٹروتھ ایز اے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر۔ میں سرکار کا طرف سے ہوں مگر یہ پبلک کے لیے ہوں۔ میں پبلک کو یہ جانکاری ملنا چاہیے، ایسا پوسٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے انٹرویو دیا۔
لیکن جواب میں این آئی اے نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مقدمے کی ابھی باقاعدہ سماعت بھی شروع نہیں ہوئی۔ این آئی اے کا کہنا ہے کہ اس دعوے سے بہت پہلے سے ہی انہیں سرکاری وکیل کے عہدے سے ہٹانے کی کارروائی جاری ہے۔ لیکن روہینی سالیان کا کہنا ہے کہ مجھے ان کا ایجنڈا نہیں معلوم، لیکن گزشتہ ایک سال میں تفتیش کی رفتار سست ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ انہیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ شہری حقوق کے لیے کام کرنے والی سینئر وکیل ورندا گروور،
آج کی تاریخ میں جب ایک میجورٹی سرکار ہے اور وہ سرکار اوپنلی اپنے آپ کو ایک ہندو سرکار ڈکلیئر کرتی ہے، اس سرکار کے رہتے ہوئے اگر اس طرح کا انٹروینشن آ رہا ہے تو اس میں ایک پولیٹیکل سگنل جا رہا ہے عوام کو کہ ہم کس کو جسٹس دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے اور کن لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ اور سب سے بڑا ہے کہ جو ایک ڈائلیوشن آف انسٹیٹیوشنز ہے، جو ایک انڈیپینڈنس ہوتی ہے انسٹیٹیوشنز کی، جو ایک فیتھ ہے ہمارا لیگل سسٹم پر، اس کو بہت بڑا دھکا ملتا ہے اس سے۔
مالیگاؤں اور گجرات کے مداسا میں ہونے والے بم دھماکوں کے لیے کچھ مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن بعد میں مہاراشٹر کے انسداد دہشت گردی بیورو یعنی اے ٹی ایس نے یہ انکشاف کیا کہ ان حملوں میں ہندو شدت پسند تنظیموں کا ہاتھ تھا۔ اس انکشاف کے بعد ہی اجمیر شریف، حیدرآباد کی مکہ مسجد اور سمجھوتا ایکسپریس میں ہونے والے بم دھماکوں کی اثر نو تفتیش شروع کی گئی اور تفتیشی اداروں کے مطابق ان میں بھی ہندو شدت پسندوں کا ہاتھ پایا گیا۔ ورندا گروور کہتی ہیں کہ مقدمات کو کمزور کرنے کی اس مبینہ کوشش پر انہیں کوئی حیرت نہیں ہے۔
دو تین اور مقدموں کا ادھارن لیتے ہیں۔ سوراب الدین تلسی رام پرجاپتی کوسربی والے جو مرڈر کیسز ہیں، اس میں امیت شاہ اکیوزڈ ہے، امیت شاہ کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے بامبے کی عدالت سے۔ اس کے بعد سی بی آئی جو پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے، اس نے کوئی اپیل دائر نہیں کی ہے۔ دوسری طرف آپ عشرت جہاں کا مقدمہ دیکھیے، پھر ایک مرڈر کا کیس ہے۔ اس کیس میں فیبرری 2014 میں سپلیمنٹری چارج شیٹ داخل ہوتی ہے۔ آج ہم جون 2015 میں ہیں، آج تک اس مقدمے میں ٹرائل نہیں شروع ہوئی۔ بہت ہلا ہوتا ہے اس دیش میں کہ بہت ڈیلے ہو رہی ہے کرمنل ٹرائل، مالیگاؤں والے کیس میں بھی بولا جا رہا ہے۔ اس کیس میں کیا انصاف کی امید نہیں ہونی چاہیے عشرت جہاں کی ماں کو؟ کیوں مقدمہ شروع نہیں ہوتا؟ سارے پولیس والے جو اس میں اکیوزڈ ہیں مرڈر کے تحت، وہ پولیس والے ہیں، ان کو آج بیل پر ہیں۔ صرف بیل پر نہیں ہے، ان سب کو ری انسٹیٹ کر دیا گیا ہے اپنے اپنے پدوں پر۔
کانگریس پارٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ ان مقدمات کی نگرانی سپریم کورٹ یا بامبے ہائی کورٹ خود کرے۔ این آئی اے سمجھوتا ایکسپریس جیسے کئی حساس کیسز کی تفتیش کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی نگرانی ہو نہ ہو، اب اس کے ہر قدم کو باریکی سے پرکھا اور شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ سہیل حلیم، BBC دلی۔
ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں شمالی ضلع چترال میں برطانوی پرنسپلز کی زیر نگرانی چلنے والا ایک اسکول تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ اسکول کے عملے میں برطانوی شہری اور پرنسپل کیری شوفیلڈ کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان رساکشی سے طلبہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
یہ کہانی ہے چترال کے ماضی میں سیوج پبلک اسکول اور آج کل برطانوی شہری کے نام سے منسوب لینگ لینڈ اسکول اینڈ کالج کی۔ یہ اسکول خیبر پختونخوا حکومت کے محکمہ سوشل ویلفیئر کے تحت چل رہا ہے اور اس میں 1000 طالب علم FA FAC تک کی کلاسز میں زیر تعلیم ہیں۔ 97 سالہ میجر جیفری لینگ لینڈ نے 2 سال قبل اسکول بطور پرنسپل چھوڑ کر ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اپنی جگہ انہوں نے 61 سالہ مس کیری شوفیلڈ کو تعینات کروایا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب نئی پرنسپل نے میجر لینگ لینڈ کے جانے کے بعد اسکول کا انتظام سنبھالا تو چند اساتذہ کو برطرف کر دیا۔ یہ استاد میجر لینگ لینڈ کے پاس چلے گئے اور ان سے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو ایک خط لکھوایا کہ مس کیری کے ویزے میں توسیع نہ کی جائے۔ میجر لینگ لینڈ نے چند حکم نامے بھی جاری کیے جس کے تحت پرنسپل اور اسکول کے بورڈ آف گورنر کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح اس موجودہ تنازع میں وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان بھی بظاہر فریق بن گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سابق استاد میجر لینگلینڈ کے کہنے پر مس کیری شوفیلڈ کو پاکستان واپس لوٹنے کے لیے ویزے میں توسیع سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی ملک سے باہر ہیں۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ میجر لینگلینڈ کا لاہور سے بی بی سی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مس کیری کو ویزا نہ دینے کے خط پر ان سے زبردستی دستخط لیے گئے۔ انہوں نے یہ بتانے سے بھی گریز کیا کہ انہیں اس دستخط کرنے پر کس نے مجبور کیا۔ وہ یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ کسی حد تک انہیں کچھ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔
Well, that was forced upon me.
میں نے خط نہیں لکھا تھا، میں نے صرف دستخط کیے تھے۔ اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ میں صرف اس سب معاملے کی اچھی طرح صفائی یا خاتمہ چاہتا ہوں۔
اسکول کے بورڈ آف گورنرز کے رکن سراج الملک نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس تنازع پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ کوئی قضیہ ہو اسے حل کیا جائے، یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن بے وجہ بنا دیا گیا ہے۔
اسی صاحب کو ہم نے کہا کہ جی آپ نے کس اتھارٹی سے یہ آ کے یہ اناؤنسمنٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اوپر سے ٹیلی فون آیا۔ تو میں نے کہا جی کتنے اوپر سے ٹیلی فون آیا ہے، کتنا اونچا ہے وہ مقام جہاں سے آپ کو ایک ٹیلی فون آیا جس کی وجہ سے آپ آ کے ایک اچھا بھلا اسکول کو خراب کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے جس نے اونچا اوپر سے آپ سے جس نے ٹیلی فون کیے؟ تو کہتے ہیں جی وہ پروونشل گورنمنٹ ہے۔ میں نے کہا جی پروونشل گورنمنٹ میں کسی کا نام تو ہوگا، مہربانی سے ہمیں وہ آپ ایک نام تو دے دیں تاکہ ہم بھی ان سے پوچھیں۔ انہوں نے اس کے جواب نہیں دیا۔
میجر لینگلینڈ کا مزید کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ مس کیری اب واپس پاکستان آئیں کیونکہ ان کے خیال میں اس سے گڑبڑ جاری رہے گی۔
جو میں نے سنا ہے وہ خود سکول چلا رہی تھی بغیر کسی کے مشورے کے، وہ پیسے خرچ کر رہی تھی، انہیں میں نے ہی ویزا لے کے دیا تھا اور تعینات کیا تھا۔ میں نے ان کے لیے 5 سال کا ویزا مانگا تھا لیکن حکومت نے صرف 2 سال کا دیا۔
ان سے دریافت کیا کہ نیا پرنسپل کون ہو سکتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اسکول سٹاف میں سے ہی ایک کو حکومت بطور نگران پرنسپل تعینات کرنا چاہتی ہے، تاہم انہوں نے اس کا نام بتانے سے گریز کیا، البتہ اتنا ضرور کہا کہ وہ پہلا چترالی ہوگا جو اس عہدے پر تعینات ہوگا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ یہی چترالی ان اسکول اساتذہ میں شامل تھا جسے مس کیری نے معطل کیا تھا۔ سراج الملک کہتے ہیں کہ مس کیری کی جگہ اگر وہ ہوتے تو اس صورتحال میں کبھی واپس نہ لوٹتے۔
یہ تو کیونکہ اس ہمارے ملک میں کوئی سسٹم ہے نہیں اور جو ادارے ہیں وہ بھی تباہ کیے جا رہے ہیں، تو اس قسم کے کام ہو رہے ہیں، ورنہ اس کی کیا اہمیت ہے کہ کوئی آدمی آ کے اپنے ہاتھ کا ایک نوٹیفیکیشن جاری رکھتا ہے، اس کا کوئی لیگیلٹی ہے نہیں۔ تو سب سے بڑا کام تو ابھی یہ ہے کہ جی ان کا ویزا دوبارہ ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ آئیں یہاں۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ آنا بھی چاہیں گے۔ میں اگر ان کی جگہ ہوں تو میں تو کہتا جی خدا حافظ، نہ پاکستان کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہونا چاہیے نہ چترال کے ساتھ۔
صحیح.
اس عورت میں اتنا جذبہ ہے کہ ابھی بھی یہ اس حالت میں بھی وہ کہتی ہیں جی بس مجھے ویزے دیں، میں واپس آ کے اور اپنے بچوں کو خود ہی سنبھال لوں گی۔
سراج الملک جیسے لوگوں کا اصرار ہے کہ اس اسکول کے اصل سٹیک ہولڈرز طالب علم اور ان کے والدین ہیں، اور ان سے پوچھ کر ہی حکومت یا کوئی اور اس اسکول کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف ISI کے پاس، MI کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک بران جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیل کا ہفتے وار سلسلہ سنیے کھیل کے میدان سے۔
سیٹ بیک کا آ جاتا ہے. انفارچونیٹلی اس دفعہ پھر وہ حفیظ کی صورت میں دوبارہ آ گیا ہے.
یہ پانچ ون ڈے جو کھیلنے جا رہے ہیں سری لنکا میں, یہ سپورٹ کرتی ہے شاہد افریدی کو بھی اور مصباح کو بھی کرتی ہے,
لیکن کوشش ان کی ضرور ہے کہ 10 اسپورٹس کو ہم منوا لیں.
پاکستان ہاکی فیڈریشن کی میں کہتا ہوں کہ نااہلی ہے کہ انہوں نے اس قسم کا پلان نہیں بنایا.
چیمپئنز ٹرافی کھیلنی ہے تو مصباح اور افریدی کو واپس لائیں. راشد لطیف کا مشورہ, رنگانا ہیرت کے بغیر بھی سری لنکن بالنگ سوا سیر, پاکستانی ٹیم صرف 138 پر آؤٹ. 10 اسپورٹس پاک بھارت سیریز میں سب سے بڑی رکاوٹ, اور ہاکی کھلاڑیوں کی مالی حالت کون بدلے گا؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. پاکستانی کرکٹ ٹیم نے گول ٹیسٹ میں لنکا ڈھا دی, لیکن کولمبو میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا. سری لنکا نے پہلے ہی دن ایسا وار کیا کہ پاکستانی ٹیم صرف 138 رنز پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی. لیکن ذرا سوچئے کہ سری لنکا نے پاکستان کی 10 وکٹیں رنگانا ہیرت کے بغیر ہی حاصل کر ڈالی. جی ہاں, رنگانا ہیرت کو بالنگ کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا, اور اپنا دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے آف اسپنر تھارندو کوشل کی 5 اور دھمیکا پرساد کی 3 وکٹوں نے پاکستانی اننگز کا صفایا کر دیا. پاکستانی ٹیم کو گول ٹیسٹ کی جیت کے ساتھ یہ بری خبر بھی سننے کو ملی کہ محمد حفیظ کا بالنگ ایکشن ایک مرتبہ پھر رپورٹ ہو گیا ہے, اور اگر بائیو میکینک تجزیے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ 15 ڈگری سے زائد پر بالنگ کر رہے ہیں تو ان پر 1 سالہ پابندی عائد کر دی جائے گی. میں نے پاکستانی ٹیم کے کوچ وقار یونس سے کولمبو میں بات کی اور پوچھا کہ پہلے سعید اجمل اور اب محمد حفیظ, کیا وجہ ہے کہ ٹیم سیٹ ہونے لگتی ہے کہ اس طرح کی بری خبریں سننے کو مل جاتی ہیں؟
دیکھیے, سیٹ بیک تو ضرور ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ حفیظ کا پانچویں بالر کی صورت میں ہونا ٹیم کے اندر ایک بہت بڑی ایک کلاس پوائنٹ ہوتا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, دوسری دفعہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے بالکل درست کہا, جو ہی ٹیم ہماری تھوڑی سیٹل ہونا لگتی ہے یا نظر آتی ہے کہ ہمارے بالر, تو کوئی نہ کوئی سیٹ بیک آ جاتا ہے. انفارچونیٹلی اس دفعہ پھر وہ حفیظ کی صورت میں دوبارہ آ گیا ہے, تو انشاءاللہ اب اس کو جلدی سے جلدی کلیئر کروانے کی کوشش کریں گے, اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے, اس کا افیکٹ ٹیم کے اوپر نہ پڑے.
صرف یہی ایک بری خبر نہیں ہے, بلکہ 2 سال بعد انگلینڈ میں ہونے والی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ٹیم کی شرکت کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ بنگلہ دیش نے اپنے میدان میں بھارت سے ایک نہیں بلکہ 2 ون ڈے جیت کر چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اور پاکستانی ٹیم اگر سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز میں کامیابی حاصل نہیں کرتی تو وہ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت سے محروم ہو سکتی ہے, اور 8ویں ٹیم کے طور پر ویسٹ انڈیز کوالیفائی کر جائے گی. پاکستان کے سابق وکٹ کیپر راشد لطیف کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اگر چیمپئنز ٹرافی کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو اسے مصباح الحق اور شاہد آفریدی کو ریٹائرمنٹ ختم کرا کر واپس لانا ہوگا. میں نے راشد لطیف سے پوچھا کہ آخر کیوں, یہ دونوں تو اپنی مرضی سے ریٹائر ہوئے ہیں, ان کی واپسی کا اب کیا سوال؟
ٹائم بھی, کیونکہ ہمارے فائنینشیل لاس بہت زیادہ ہو سکتا ہے اگر ہم چیمپئنز ٹرافی میں ہار گئے. قوم کو ایک خوشی ہوتی ہے کرکٹ سے, یہ 5 ون ڈے جو کھیلنے جا رہے ہیں سری لنکا میں, یہ سپورٹ کرتی ہے شاہد افریدی کو بھی اور مصباح کو بھی کرتی ہے. اگر ون ڈے ہم جیتتے ہیں, میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ون ڈے ہم جیتتے ہیں تو ہم کوالیفائی کر جائیں گے, تو کیوں نہ ہم ایسا اسٹیپ اٹھائیں جس سے پوری قوم خوش ہو اور پاکستان جیتے. فائنینشیل جو لاس ہونے جا رہا ہے 10 ملین ڈالر کا یا جتنے بھی پیسے ہیں, تو وہ نہیں ہوگا. میں یہ بولتا ہوں صرف اس کے لیے, جب آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو اس میں بھلے یہ نہ ہو, صرف ایک ٹائم پیریڈ کے لیے آئیں گے کہ یہ بس سپورٹ کرنے کے لیے آئے.
راشد لطیف سے میرا اگلا سوال تھا کہ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ٹیم کا نہ ہونا کیا شائقین برداشت کر لیں گے؟
ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا, ہم جو 2-3 سال سے چیخ رہے تھے کہ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں, وہ ڈگر یہ تھی, نظر آ رہا تھا سامنے نا. اور اگر یہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ کرکٹ کا ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا ہے, ہر چیز اسٹائل چینج ہو گیا. ہم لوگ پرانی کرکٹ 80s کی کھیل رہے ہیں, نئے اسٹائل سے اٹیکنگ کرکٹ پہ ہمیں جانا پڑے گا. سرفراز کی سکسیس کس میں ہے؟ اس کی اٹیکنگ کرکٹ ہے, اس میں آؤٹ بھی ہوتا ہے, لیکن میچ کو ون مین شو کر رہا ہے نا وہ. تو ہمارے پاس ایک ہی اس وقت پلیئر جو ہم کہہ سکتے ہیں ورلڈ کلاس ہے, وہ سرفراز احمد ہے جو کہ اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہا ہے, پوری دنیا میں اٹیکنگ کرکٹ ہے.
راشد لطیف سے میرا آخری سوال تھا کہ اظہر علی کی ون ڈے میں کارکردگی اور کپتانی کے بارے میں کیا کہیں گے, کیا ٹیم میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے ان کے کپتان بننے کے بعد سے؟
اظہر نو ڈاؤٹ گریٹ پلیئر, بہت پرفارمنس ہے اس کی, ون ڈے میں بھی بہت اچھی کر رہا ہے, وہ ٹیسٹ میچز میں اچھی پرفارم کر رہا ہے, اراؤنڈ 40+44+ اس کا ایوریج ہے, جس میں ایک اچھے پلیئر کی نشانی نظر آتی ہے. لیکن ابھی ہم سب کانٹیننٹ میں کھیل رہے ہیں, دبئی, شارجہ, سری لنکا, کولمبو, لاہور, لیکن ہمیں باہر بھی جانا ہے, باہر ہمیں مشکل ہوگی, وہاں پہ پرابلم ہو سکتی ہے ہمیں. نو ڈاؤٹ اگر اوپننگ کی جگہ خالی ہے بالکل کھلائیں اظہر کو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایز اے کیپٹن بہت زیادہ سکسیز مل سکے اس کو, کیونکہ جو اس کا اسٹائل ہے, انفلوئنس دیکھیں کس کس کا ہے, اس کو لے کے آیا پاکستان کرکٹ بورڈ، انفلوئنس پاکستان کرکٹ بورڈ، جس ٹیم میں کھیلتا ہے وہاں پہ مصباح کیپٹن، پاکستان میں مصباح کیپٹن، تو وے آف اسٹائل سب کا ایک ہی ہے، اور وہی مینجمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کی نظر آئے گی جو دو سال پہلے تھی، یا کرکٹ بورڈ وہی لوگ چلا رہے ہیں جو پہلے تھے، تو کچھ چینج نہیں ہوا، انرجی والے لوگ وہ ہیں نہیں، تو چینج نہیں آیا گا آپ کا، ایک پلیئر سے چینج نہیں آتا آپ کا۔
اس بارے میں دو رائے نہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھارت کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے نزدیک ٹین اسپورٹس ناقابل قبول ہے، لہذا بھارتی ٹیم کا آئندہ ماہ زمبابوے کا دورہ بھی تقریباً ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان میچوں کو دکھانے کی ذمہ داری ٹین اسپورٹس کی ہے اور یہی اس دورے کی منسوخی کی وجہ بن رہی ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر بھارتی کرکٹ بورڈ کا یہی انداز رہا تو پھر پاک بھارت سیریز بھی کیسے ہو سکے گی، کیونکہ ٹین اسپورٹس پاکستان کرکٹ بورڈ کا براڈ کاسٹر ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے پہلے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ پاک بھارت سیریز میں ٹین اسپورٹس کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کو زحمت دی اور ان سے پوچھا کہ ٹین اسپورٹس کے معاملے میں بھارت نے کیا پاکستان کو غیر ضروری دباؤ میں نہیں لے رکھا؟
بھائی ابھی دباؤ میں تو نہیں ڈالا، انہوں نے تو ہم سے صرف یہ کہا ہے کہ ہمارا پرابلم ہے اور آئی سی سی کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس کے تحت یہ صحیح ہے کہ اگر براڈ کاسٹنگ کمپنی کا کسی ایک آئی سی سی ممبر سے لیگل کنٹینشن چل رہا ہے، یعنی کورٹ میں آ گئی وہ بات، تو ان کا ایک قسم سے حق بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ جی ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے۔ کوئی پریشر میں کہوں گا کہ نہیں ہے، لیکن کوشش ان کی ضرور ہے کہ ٹین اسپورٹس کو ہم منوا لیں کہ وہ اس میں براڈ کاسٹ نہ کریں، اب یہ بہت مشکل ہے، ہم نے تو کانٹریکٹ سائن کر دیا۔
شہریار خان سے میرا آخری سوال تھا کہ پھر یہ معاملہ کب تک حل ہونے کی توقع ہے؟ آخر پاکستان کرکٹ بورڈ کب تک انتظار کرتا رہے گا؟
ایک دو مہینے سے زیادہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں بہت سی چیزیں آن دا گراؤنڈ کرنی ہوں گی، تو ایک دو مہینے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اجازت ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔
پاکستانی ہاکی ٹیم ان دنوں بیلجیم میں اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈز کھیل رہی ہے، جس میں پہلا میچ پولینڈ سے جیتنے کے بعد اسے دوسرے میچ میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے۔ پاکستانی ٹیم کو پچھلے کافی عرصے سے مالی مشکلات کا سامنا ہے اور کھلاڑی اور کوچز ڈیلی الاؤنس تک سے محروم ہیں۔ اس دورے میں بھی انہیں صرف $20 یومیہ مل رہے ہیں۔ میں نے سابق اولمپئن سمیع اللہ سے پوچھا کہ فیڈریشن کے عہدیداران کی پانچوں انگلیاں گھی میں لیکن کھلاڑی اپنے حق سے محروم، یہ ظلم نہیں ہے؟
پاکستان ہاکی فیڈریشن کو یہ بھی چاہیے کہ پاکستان ہاکی کی اتنی اچھی پرفارمنس ہو کہ ان کو اسپانسرشپ آئے، جب اسپانسرشپ آئے گی تو کھلاڑیوں کو پیسے ملیں گے اور اس سے اور ہاکی بہتر ہوگی، تو اس پہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کی میں کہتا ہوں کہ نااہلی ہے کہ انہوں نے اس قسم کا پلان نہیں بنایا۔ پاکستان ٹیم جیت رہی ہوتی، کم از کم فائنل میں جا رہی ہوتی پچھلی 8-10 سالوں میں، یا پہلے 3 میں ہوتی تو ضرور آتے، جو مختلف قسم کے اسپانسرشپ ہیں، جو کمپنیز ہیں وہ ضرور اس کو اسپانسر کرتی ہیں، اس سے پاکستان کے کھلاڑیوں کے حالات بہتر ہوتے، جو کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پچھلے 10 سالوں میں اس پہ کام نہیں کیا۔ تو ان کی نیتیں ہی ٹھیک نہیں تھیں، انہوں نے 22 اکیڈمیز بنائیں اور اس میں 80 کھلاڑی جو ایکس اولمپئن انٹرنیشنل کو اکاموڈیٹ کیا، اس میں اگر یہ بہتر لوگ رکھتے، 4 اکیڈمیز ہوتی تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا، 9ویں نمبر پہ نہ ہوتا، پاکستان پہلے 6 میں ہوتا۔ اگر پہلے 6 میں ہوتا تو کھلاڑیوں کی جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ حالات نہ ہوتے جو اب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کرنے چاہیے، جو ڈپارٹمنٹ بند کیے جس میں کھلاڑی اب نہیں آ رہے، ان ڈپارٹمنٹ کو پھر ریوائیو کرنا چاہیے، جیسے پاکستان کسٹمز ہے، پی آئی اے، مسلم کمرشل بینک ہے، الائڈ بینک ہے، ریلوے ہے، پولیس ہے اور آرمی ہے، اس میں بھی گورنمنٹ کو چاہیے، پرائم منسٹر کو بینگ پیٹرن ان چیف، کہ ان کو زور دے کہ کھلاڑی ریکروٹ کریں، اور کھلاڑیوں کو جب جاب ملے گی تو میرے خیال میں 50% ضرور فرق پڑے گا پاکستان کی ہاکی۔
سمیع اللہ سے میرا آخری سوال یہ تھا کہ فیڈریشن حکومت سے مالی مدد کی طلبگار رہتی ہے، لیکن اب تو حکومت کا اعتبار بھی اس پر سے اٹھ چکا ہے اور وہ کہتی ہے کہ پہلے وہ اس گرانٹ کا حساب تو دے جو ماضی میں اسے دی گئی تھی۔
2 سال پہلے اور پچھلے 5 سال میں ان کو 100 کروڑ روپے ملے، تو وہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں ہوئے، جس پہ ہم لوگوں نے بڑا شور مچایا، اور پاکستان میں کوئی ٹرف نہیں لگی، پاکستان میں کوئی اکیڈمی نہیں بنی، پاکستان میں کوئی ایسے کمرے نہیں بنے جس کو کہیں کہ ایک لاجنگ کے لیے کوئی جگہ ہو، تو وہ اور پاکستان کی پوزیشن بھی 11ویں تھی جو اب 9ویں ہے، تو اس کی وجہ سے حکومت کی ریزرویشن ہے اور ابھی بھی ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ 3 دن ہو گئے ہیں آڈٹ ہو رہا ہے اور اس میں سیاہ اور سفید سامنے آ جائے گا، پاکستان آکوپیشن کو ضرور آگے آنا چاہیے تاکہ ایک جو یہ ایک دھبا ہے وہ صاف ہو اور پاکستان کے کھلاڑیوں کو اس کا اور نقصان نہ ہو۔
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔